بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ شمس کی آیات 1-10 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, اور پھر آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے, اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ رضوان سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے. انسانیت اخلاقی برائیوں, گناہوں, ناانصافیوں اور غیر معمولی طبقاتی شگاف کا شکار ہو چکی ہے. آج بڑی طاقتیں انسانوں کے خلاف علم و سائنس کا غلط استعمال کر رہی ہیں, اور فزکس اور دیگر سائنسی ایجادات کا انسانوں پر غلط استعمال ہو رہا ہے. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں پارلیمنٹ کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات. کراچی میں پولنگ کے دوران تصادم. بائیڈن کے بیان پر پاکستانی رہنماؤں کے سخت رد عمل کے بعد امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کی وضاحت. پاکستان پر اعتماد کا اظہار لیکن بیان واپس نہیں لیا. فضائی دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت. بابر 373 میزائل کا 300 کلومیٹر کی مار کا تجربہ کامیاب رہا. ایرانی فضائیہ کے سربراہ کا بیان. اور اب پیش خبر تفصیل سے. پاکستان کے سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا قومی اسمبلی کی 8 نشستوں اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی. اس رپورٹ کے مطابق کراچی, ملتان, فیصل آباد, ننکانہ صاحب, پشاور, مردان اور چارسدہ میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈالے گئے. اس کے ساتھ ہی صوبہ پنجاب کے علاقوں شیخوپورہ, خانیوال اور بہاول نگر میں صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. پران پولنگ کے لیے پولیس اور رینجرز کے علاوہ پاکستانی فوج کے جوانوں کی بھی خدمات حاصل کی گئیں. پولنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے عوام سے پولنگ میں بھرپور شرکت کی اپیل کی تھی. کراچی میں پولنگ کے دوران 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم کی بھی خبر ہے. قابل ذکر ہے کہ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات میں ملتان کے این اے 157 سے سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اور بقیہ 7 نشستوں سے عمران خان بذات خود اپنی پارٹی کے امیدوار ہیں. امریکی وزارت خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے حالیہ متنازع بیان کی وضاحت میں ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے تعلق سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن بائیڈن کا بیان واپس نہیں لیا ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جیو نیوز کے نمائندے سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر اعتماد ہے. امریکی وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو بقول ان کے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ ترجمان کا یہ وضاحت بیان ایسی حالت میں آیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں جو بائیڈن کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے انہیں احتجاجی نوٹ دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت سبھی اہم سیاستدانوں نے بائیڈن کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے واپس لے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستانی حکام کے شدید رد عمل اور احتجاج کے باوجود امریکی وزارت خارجہ نے نہ تو صدر بائیڈن کا بیان واپس لیا ہے اور نہ ہی ہتک آمیز الفاظ کے استعمال پر عذر خواہی کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریر میں ہتک آمیز لہجے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا تھا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ دور مار میزائل سسٹم بابر 373 کا ابتدائی ٹیسٹ مکمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات ایران کی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے تہران میں دفاع مقدس کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بابر 373 کی خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ماہرین نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل سباہی فرد نے بتایا کہ اس میزائل سسٹم کے ذریعے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑنے والے ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے گا، جو ماضی میں تقریباً ناممکن تھا۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کے اڈوں میں اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایران کے ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے دشمنوں کو خبردار کیا کہ وہ ایران پر حملے کا خیال بھی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ انہیں ہماری مسلح افواج کے ہاتھوں منہ کی کھانا پڑے گی۔ ایران میں رونما ہونے والے حالیہ بلموں اور بعض یورپی ملکوں میں ایران کے سفارت خانوں اور سفارتی مراکز پر حملے ایران کے دشمن ملکوں کی جاسوسی تنظیموں کی منظم سازش کا نتیجہ تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب چیئرمین عباس مقتدائی نے بتایا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون ملک ہنگاموں اور بیرون ملک ایرانی سفارتی مراکز پر حملہ کرنے والوں کو بعض غیر ملکی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہدایات دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور وزیر انٹیلیجنس کی فراہم کردہ رپورٹوں کے مطابق حالیہ ہنگاموں میں گرفتار ہونے والے بلواہیوں نے بعض مغربی ملکوں امریکہ اور اسرائیل سے رقم دریافت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلبائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ عراق کے کردستان ریجن میں ایران کی سرحدوں کے قریب امریکہ اور سینی حکومت کی حمایت یافتہ ہزاروں دہشت گردوں کے مراکز تہران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ 3000 مسلح افراد ایران کی سرحدوں کے اس پار بم بنانے کے مراکز قائم کیے بیٹھے ہیں، اور یہ بات ایران کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں، اس کا تدارک کیا جائے گا۔ جنرل محمد باقری نے بڑے واشکاف الفاظ میں کہا کہ ان گروہوں نے اسلامی انقلاب کے ابتدائی ایام سے امریکہ اور دیگر دشمنوں کی سرپرستی میں عراق میں اڈے قائم کر رکھے ہیں اور حالیہ برسوں میں ایران کی سلامتی کے لیے خطرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل ان گروہوں کے بعض کا انتخاب اور انہیں دہشت گردی کی تربیت دے کر ایران میں تخریب کاری کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ یہ علاقے دراصل صہیونی اڈے ہیں، اور ان میں سے اربیل میں قائم ایک اسرائیلی اڈے کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے حملوں کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کئی بار عراقی کردستان ریجن کی حکومت کو جتلایا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں کہ ایران عراقی عوام کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، اور آپ نے ان افراد کو اپنے فوجی اڈے اور میڈیا چینل چلانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ عراقی حکام نے بارہا ان گروہوں کی سرگرمیاں روکنے کی یقین دہانی بھی کرائی، لیکن عملی اقدام نہیں اٹھایا، لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ان گروہوں کا سد باب کیا جائے۔ دراصل ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کی شام عراق کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ قاسم العارجی کے ساتھ ملاقات میں واضح کیا کہ عراقی کردستان ریجن میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایران و عراق کے باہمی تعلقات کو انتہائی اسٹریٹجک اور منفرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم عراق کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ وزیر خارجہ حسین احمد عبداللہ نے کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ عراقی کردستان ریجن کو ایران کے خلاف دہشت گردانہ اقدامات یا خطرات میں تبدیل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ عراق کے مرکزی اور کردستان ریجن کی حکومت اپنی قلمرو میں دہشت گرد اور نسل پرست گروہوں کے سد باب کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ عراق کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری قاسم العارجی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارا آئین پڑوسی ملکوں کی سلامتی میں خلل ڈالنے والے عناصر اور گروہوں کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ قاسم العارجی نے یقین دلایا کہ عراق کے مرکزی اور کردستان ریجن کی حکومت ایران کی سلامتی کے خلاف انجام پانے والے کسی بھی اقدام کا سخت جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنی سلامتی کو ایران کی مرہون منت سمجھتا ہے۔ فلسطین کے عرین الاسود نامی استقامتی گروپ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عرین الاسود نامی فلسطینی استقامتی گروپ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جہریت کا راستہ روکنا اور غاصب حکومت کا محاصرہ کر لینا تمام فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت کے پاس فلسطینیوں کے دست استقامت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عرین الاسود کے بیان میں تمام فلسطینیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت کریں، جبکہ فلسطین کے تمام استقامتی گروہوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف قریب الوقوع جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عرین الاسود نامی استقامتی گروہ نے گزشتہ ہفتے نابلس میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ روسی فوج کے ٹریننگ کیمپ میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 11 فوجی ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ یوکرین کی سرحد سے متصل بلگرود کے علاقے میں ایک فوجی ٹریننگ سینٹر میں مشق کے دوران پیش آیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کیمپ یوکرین کے خلاف جنگ میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے کے لیے آئے افراد کو تربیت دی جا رہی تھی کہ دو دہشت گردوں نے ان پر اندھادھن فائرنگ کر دی۔ جوابی حملے میں دونوں حملہ آور مارے گئے۔ وزیر ایک روسی صدر نے گزشتہ دنوں جنگ یوکرین میں حصہ لینے کے لیے جزوی لام بندی کا حکم جاری کیا تھا۔ یورپی کمیشن کی سربراہ نے اعلان کیا کہ یورپی یونین نے جنگ یوکرین کی ابتدا سے اب تک کیف کو 19 ارب یورو کی امداد فراہم کی ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ اورسولا فان ڈر لائن نے یورپی سفیروں کی ایک کانفرنس کے دوران کہا کہ یورپی یونین کی حیثیت سے جہاں تک ممکن اور ضرورت ہو تمام وسائل سے یوکرین کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابتدائی پابندیاں چند دن کے اندر روس پر عائد کر دی تھیں۔ اورسولا فان ڈر لائن نے کہا کہ اس کے بعد مزید 8 پابندیوں کا پیکج تیار کر کے لاگو کر دیا گیا اور تازہ ترین پابندیاں یوکرین کے علاقوں پر ان کے بقول روس کے قبضے اور ریفرنڈم کے بعد عائد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی تب سے کیف کو 19 ارب یورو پر مشتمل امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مالی امداد ان کے بقول امن پسندانہ مقاصد کے تحت دی گئی ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ نے یورپ کی جانب سے یوکرین کو فوجی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے جو ان دنوں روس کو ایک ایٹمی خطرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس پناہ گاہ کا بھی ذکر کیا جہاں ایٹمی حملے کی صورت میں امریکی صدر اور دوسرے اعلی عہدیداروں کو منتقل کیا جائے گا۔ نیوز ویک جریدے کے مطابق اگر امریکہ پر ایٹمی حملہ ہوا تو امریکی صدر کو ریاست پنسلوانیا اور میری لینڈ کی سرحدوں پر واقع بلیو رج نامی پہاڑ میں تیار شدہ ایک محفوظ مجموعے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مرکز کے بارے میں زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق راؤنڈ راک نام کا یہ مرکز ایک بہت ہی بڑے اور کھوکھلے پہاڑ میں تعمیر کیا گیا ہے جو خود ایک باضابطہ اور مکمل شہر سمجھا جاتا ہے جہاں متعدد 3 منزلہ عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پناہ گاہ کو 1940 سے 1950 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس جگہ کا نام سائٹ آر رکھا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا کہ ایٹمی حملے کے مقابلے میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کے موقع پر پینٹاگون کے بعض اعلی عہدیداروں نے اس مرکز میں پناہ لی تھی۔ نیو یارک شہر کی میٹرو میں 10,472 سیکورٹی کیمرے نصب ہونے کے باوجود اس شہر کے نقل و حمل کا یہ اہم مرکز امریکی شہریوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ نیو یارک پولیس کے مطابق جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک میٹرو اسٹیشن میں ٹرین پہنچنے سے پہلے ایک نامعلوم شخص ایک 15 سالہ نوجوان کو سینے میں گولی مار کر فرار ہو گیا۔ بتایا گیا کہ مسافروں اور امدادی ٹیموں کی کوششوں اور اسپتال پہنچا جانے کے باوجود یہ نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پولیس کے مطابق رواں سال کے دوران یہ اس نوعیت کا 8واں قتل ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی گفتگو کے لیے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو ایک خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر منظم قرار دیا ہے، امریکی صدر کے اس بیان پر پاکستان میں کیا رد عمل ہے، اور اس بیان کے لیے موجودہ وقت کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ دن سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جس موضوع کو سب سے زیادہ موضوع بحث قرار دیا جا رہا ہے، اگرچہ آج وہاں پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے دوسرے سیاسی معاملات بھی ہیں، لیکن امریکی صدر کے اس بیان پہ گویا ایک پونچال سا آ گیا ہے، اور جو ریئیکشن آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، تو جو میں نے ایک سرسری جائزہ لیا ہے، شاید ہی پاکستان کا کوئی نمایاں سیاستدان ہو کہ جس نے اس پہ ریئیکشن یا رد عمل نہ دیا ہو۔ حکومت کے اندر جو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ فارن منسٹر ہیں، چاہے وہ دوسرے اہم منسٹر ہیں، تقریباً سب نے اپنی اپنی رائے اور امریکی صدر کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں بھی اسی طرح، اپوزیشن کے اندر بھی اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، اور تقریباً سب نے امریکی صدر کے اس بیان کو، کہ جس میں امریکی صدر نے پاکستان کو ایک خطرناک ملک اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایک نامنظم کہہ لیں، یا ایک ایسا ملک را، ایک ایسا ایٹمی پروگرام ہے کہ جس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی بے قاعدہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف نے، انہوں نے بڑے کھل کے امریکہ کی اس بات پہ اور اس بیان پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے، وہ اس کا فل پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اور تکنیکی لحاظ سے اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ کہا جائے کہ یہ بے قاعدہ ہے۔ دوسرا، شہباز شریف نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی دنیا کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے جو ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ہے IAEA، اس کی رائے کو بھی ضرور لینا چاہیے۔ تو شہباز شریف کا اشارہ یہ تھا کہ آیا امریکی صدر نے IAEA سے مشورے کے بعد، ان سے ان کی آراء کی روشنی میں یا ان کے ٹیکنیکل کسی رپورٹ کی روشنی میں یہ بات کی ہے، یا یہ خود وائٹ ہاؤس کا اپنا ڈیسیزن ہے اور ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اس وقت یہ بیان دینا چاہیے، چونکہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ IAEA کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کوئی اس طرح کا ابھی تک مشکوک نہیں قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی اس کی رپورٹ نہیں ہے۔ البتہ IAEA کے عنوان سے بھی، یہاں پہ ایک بریکٹ کے اندر میں چاہتا ہوں ایک بات کرتا چلوں، کہ IAEA نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی 15-16 مثبت رپورٹس دی ہیں، لیکن چونکہ اس ادارے پہ بھی امریکہ کا تسلط ہے اور امریکی اشارے پہ یہ ادارہ بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی ابھی پرامن ایٹمی پروگرام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ IAEA کا بھی بہرحال ایک رول اسی طرح کا ہے، اگرچہ IAEA نے پاکستان کے بارے میں بھی اور خود ایران کے بارے میں اس کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں کہا جا سکے کہ یہ، مثلا پاکستان کے بارے میں تو واضح طور پہ ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا، اس کو اناؤنس کیا، اس کا تجربہ کیا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے تو واضح طور پہ جو پوری ٹیکنالوجی ہے اور اس پہ جو IAEA کے معائنہ کار آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس رپورٹ جو مرتب کی جاتی ہے اس معائنہ کاری کے بعد، تو اس میں بھی کوئی کہیں پہ بھی انحراف یا فوجی نوعیت یا ایٹم بم بنانے کے عنوان سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، لیکن امریکہ اور امریکہ کے حواری جو ہیں وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال، بات پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جب امریکہ بے قاعدہ اور خطرناک قرار دیتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ موضوع صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی اس کے پیچھے ایک اغراض و مقاصد ہیں, اور انہی سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کبھی امریکہ جو ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے جب اسے پاکستان سے مفادات ہوتے ہیں, جب اس نے پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنا ہوتا ہے, جب امریکہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اس کی مثبت رائے ہوتی ہے. اور جو ہی کہیں پہ بھی پاکستان تھوڑا سا امریکی ٹریک سے ہٹتا ہے یا امریکہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسری لابی میں جا رہا ہے, تو پھر امریکی انتظامیہ اور امریکی صدر اور امریکی اداروں کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں واویلا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یقیناً اسی کا حصہ ہے کہ جو اس وقت امریکی صدر نے بیان دیا ہے. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اس وقت کا کیوں انتخاب کیا گیا, تو اس کا بھی ایک مختصر جواب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان یوکرین اور روس کی جنگ کے عنوان سے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا الگ کرنے کی کوشش کی ہے, اور روس سے پیٹرول اور انرجی کے کچھ وسائل لینے کے لیے ابھی مذاکرات کا ایک ابتدائی سلسلہ شروع ہی کیا تھا, کہ اس کا جواب جو ہے وہ امریکہ نے اس انداز سے دے دیا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, نہایت ہی مشکور ہیں آپ کے, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے بھی دیجے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا ہے معجزہ بے کلی کا دریا ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ادھر مہینے حج کے گزر ہیں جاتے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 مہر 19 ربیع الاول اور 16 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے سولہ اکتوبر 1620 عیسوی کو فرانس کے مجسمہ ساز پیئر پال پوجے پیدا ہوئے انہوں نے روم کے اپنے سفر میں اس شہر کے معماری اور مجسمہ سازی کے فن پاروں اور نمونوں کا مطالعہ کیا انہیں سب سے زیادہ اٹلی کے مشہور آرٹسٹ اور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو کے فن نے متاثر کیا اور یوں وہ رفتہ رفتہ ایک معروف مجسمہ ساز بن گئے ٹولون شہر کے حکومتی محل کے مجسمے میلون اور شیر کے منہ میں 2 کروٹون کے مجسمے پوجے کے مشہور شاہکار ہیں ان کا 1994 میں انتقال ہوا سولہ اکتوبر 1815 عیسوی کو سینٹ ہیلن پہنچنے پر فرانس کے شکست خوردہ شہنشاہ نیپولن بوناپارٹ کی جلاوطنی کا دوسرا دور شروع ہوا نیپولن بوناپارٹ کو جو دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بالآخر واٹرلو جنگ میں انگریز کمانڈر ویلنگٹن کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس کو سینٹ ہیلن جزیرے جلاوطن کر دیا نیپولن بوناپارٹ کا انتقال 1821 میں سینٹ ہیلن میں ہی جلا وطنی کی حالت میں ہوا انیس ربیع الاول 1358 ہجری قمری کو عظیم محدث بلند پایا مجتہد اور عالم دین آیت اللہ مرزا حسن علیاری نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی وہ تبریز کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نوجوانی میں ہی معقولات و منقولات ریاضی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور آیت اللہ العظمیٰ مرزا ابوالقاسم حائری اور آیت اللہ فاضل شربیانی جیسے معروف اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ سولہ اکتوبر سن 1946 عیسوی کو نورمبرگ کی عدالت کے حکم کی بنیاد پر جرمنی کے نو نازی لیڈروں کو جن پر جنگی جرائم ثابت ہو گئے تھے پھانسی دے دی گئی۔ جرمنی کی فضائیہ کے سربراہ اور ہٹلر کے معاون ہرمن گورنگ کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ہرمن گورنگ نے اس سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی۔ نورمبرگ کی عدالت نے جرمنی کے نو دیگر نازی لیڈروں کو لمبی قید کی سزا سنائی اور تین لیڈروں کو بری کر دیا۔ امریکہ، سابق سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے نمائندوں پر مشتمل مذکورہ عدالت نے جرمنی کے 22 نازی لیڈروں پر جنگی جرائم کے الزام میں 30 ستمبر 1946 عیسوی کو اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ چوبیس مہر سن 1357 ہجری شمسی کو کرمان کی جامع مسجد کا حادثہ رونما ہوا۔ کرمان کے لوگوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں 17 شہریور کو تہران میں شہید ہونے والوں کی یاد میں جامع مسجد میں اجتماع کیا تھا۔ اس اجتماع میں شاہی سیکورٹی فورس نے 79 لوگوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس واقعے سے شاہی حکومت کے مظالم کے خلاف ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور کرمان کی جامع مسجد کا واقعہ تاریخ میں شاہی حکومت کی جارحانہ کاروائیوں کے ایک اور ثبوت کی حیثیت سے ثبت ہو گیا۔ سولہ اکتوبر سن 2010 کو اردو کے ممتاز محقق، نقاد اور ماہر لسانیات پروفیسر مسعود حسین خان کا انتقال ہوا۔ وہ 28 جنوری سن 1919 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر قائم گنج میں پیدا ہوئے تھے۔ موجودہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کیے اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں پیرس یونیورسٹی سے لسانیات میں ڈیلٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ہندوستان واپس آ کر وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ ملازمت چھوڑ دی کیونکہ اس کام میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، لہذا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے اور شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے پروفیسر کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ پھر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک بار پھر رخ کیا اور شعبہ لسانیات کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ مسعود حسین خان جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ مسعود حسین خان شاعر بھی تھے اور دو شعری مجموعے ان کے شائع بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کتاب ہے، جس میں انہوں نے اردو کے آغاز و ارتقاء پر مدلل بحث کی ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین. جی ہاں, ان مبارک ایام میں, اس مبارک مہینے میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ.
جی ہاں بالکل, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. باجی یہ تو آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا جی, لیکن ہمارے کچھ سامعین ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, پیغامات بھیجتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے سامعین جو ہیں وہ ہمیں صبح سویرے جو ہے وہ دعاؤں کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے جواب میں پروگرام بزم دوستہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو دعاؤں کے سائے میں ایک دوسرے کو لیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سامعین, اور ہمیشہ کی طرح ہم یہی آرزو مند ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت ہو اور جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور زندگی کے جو یہ ایام ہیں سخت ہیں نرم ہیں گرم ہیں گزرتے رہیں اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے رہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا سایہ
ہمیشہ نازل کرتا رہے. بالکل
ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, اور انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم نوا جو ہے وہ بنا رہے. اب آپ ہاتھوں سے اشارہ کر رہی ہیں کہ میں بس ختم کروں اور
جی ہاں بس یہیں پر اپنی گفتگو روکیے کیونکہ پروگرام میں کچھ اور حصے رہتے ہیں, ہم آپ کو ضرور بات
جی ہاں بالکل ایسے چلیں. میں جو ہے وہ یہاں پر اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے سامعین کو انشاءاللہ کے جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. جی
انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ہاں آغاز کرتے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر ہیں محمد ارشد قریشی, انہوں نے ایک آڈیو پیغام ہمیں بھیجا ہے, تو سماعت فرمائیے محمد ارشد قریشی کا یہ خوبصورت سا آڈیو پیغام.
السلام علیکم, میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. نہ صرف میں بلکہ میری تنظیم ارلو پاکستان کے تمام ممبران عہدیداران مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, پرمسرت ہیں کہ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی جانب سے خصوصی ایام میں اور خصوصی ماہ میں بہت عمدہ عقیدت بھرے پر نور جن کو سن کر یوں سمجھیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ محفلیں نشر کی, اسی ایام کی اور ماہ کی مناسبت سے پروگراموں کو ڈھالا, ترتیب دیا اور ہم سامعین کی سماعتوں کی نظر کیا. ذکر چل رہا ہے اور ماہ بھی اس وقت رواں ماہ ماہ ربیع الاول کا, اس حوالے سے میں کچھ کہنے کی جسارت چاہوں گا. اولیاء الہی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیا ہے اور اسی مبارک واقعے کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیا گیا ہے, یعنی آمد رسول, یعنی ایک پوری دنیا کے لیے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں, یعنی پورے عالم کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. بنین و انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں وہ کامل ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے دی گئی, جو اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے. اس مہینے کی شرافت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام شرافتیں, رحمتیں دنیاوی اور اخروی, عنایات اور نبوت, امامت, قرآن اور شریعت نازل کی گئی. تو یہاں پر یہ ایک ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے جشن مناتے ہیں آمد رسول کا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب، نواس رسول، جو بھی اہل بیت، جو انہوں نے حکم دیا، جو انہوں نے عمل کیے، ہمیں ایک سبق دیا، ہمیں دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنے کا ایک بہترین رہنما اصول دیے، اگر ہم ان پر عمل کریں اور بالکل اس کے مطابق ہم زندگی اپنی گزاریں، تو یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ تمام ہستیوں کے لیے باعث مسرت ہوگا، اور جب روز محشر ہم آئیں گے، ہمارے سامنے، ان کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، تو یقیناً اگر ہم ان کی تمام احکامات پر عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے، تو روز محشر وہ ہمیں دیکھ کر ضرور مسکرائیں گے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے تمام احکامات پر کاربند رہیں، اس پر عمل کریں، اور کسی کو بھی دکھ تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، اور دین کے اس پر جو ہمیں احکامات دیا گیا ہے، شریعت محمدی، اس پر بہت پابندی سے چلیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے ہمارے مذہبی فرائض ہیں، ان کو ہم سب سے اول رکھے اور انہیں ادا کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
جی جناب، محمد ارشد قریشی صاحب، صدر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان، بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام جو ہے ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران سے آپ کا پیار، آپ کی محبت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ریڈیو کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ لائق ستائش ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ریڈیو کے حوالے سے سرگرم ہے، اور آپ نے سامعین کو جو پوری دنیا میں ہیں ان سب کو جوڑ رکھا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ماہ رب الاول کے حوالے سے آپ نے خصوصی اپنی گفتگو کی، اسی طریقے سے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے جو پروگرام خصوصی بازی، نہایت ہی انہوں نے اس کو پسند کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ریڈیو تہران کا ترہ امتیاز ہے کہ مخصوص ایام میں جو محاقے ہوتے ہیں اس میں وہ خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے اور خاص انداز سے نشر کرتا ہے۔ ویسے اس سال بھی ہمیشہ کی طرح خصوصی پروگرام کا سلسلہ ماہ رب الاول میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے جو ہے وہ جاری رہا، اسی طریقے سے ماہ محرم، ماہ سفر میں بھی،
ان دو مہینوں میں بھی ہماری یہی کوشش رہی کہ خاص پروگرام اور اچھے معلوماتی پروگرام جو ہیں ہم اپنے سامعین کے لیے پیش کریں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور اچھا اس وقت لگتا ہے کہ جب سامعین دوست جو ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ قدردانی کرتے ہیں، اور محمد ارشد قریشی صاحب خود چونکہ جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے جو ہے وہ انسان ہیں، دانشور ہیں اور شاعر بھی ہیں، بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں، بہت اچھی نظمیں کہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان سے ہم کہیں گے کہ کوئی نظم بھی جو ہے وہ بزم دوستاں کے لیے جو ہے وہ تحریر فرمائیں، اور اگر ہماری یہ آواز سن رہے ہیں تو قلم اٹھائیں اور بزم دوستاں کے لیے کوئی نظم جو ہے وہ تحریر فرمائیں دوستوں کے لیے، اور اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کر کے بھیجیں، ہم آپ کی اس نظم کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ بہت شکریہ جناب محمد ارشد قریشی صاحب، آپ کی پوری کابینہ کا، عہدیداروں کا، ارکان کا، کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ محبتوں کو شیئر کرتے ہیں، محبتیں بکھیرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اس آڈیو پیغام پر ہم آپ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی ہاں، آپ لوگ جب ہمیں اتنا محبت بھرا پیغام بھیجتے ہیں، آپ پروگرام کے بارے میں جب تعریفیں لکھ کر بھیجتے ہیں، تو یقین مانے سامعین، ہمارے جو پورا اسٹاف ہے ریڈیو تہران کا، اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم ہو، آپ سب آباد رہیں۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے علی سعادتی صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور صبح کی نشریات میں آواز بہت صاف ہوتی ہے جبکہ شام اور رات کی نشریات صاف سنائی نہیں دیتی، لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے، آج کا ایران، آس پاس درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، خلقت کی رعنائیاں، بزم دوستاں، انداز جہاں، زاویے نگاہ، اقتصاد نامہ اور پروگرام صبح امید، سارے پروگرام مجھے پسند ہے، سارے پروگرام انہوں نے لکھ کر بھیج دیے حسین بھائی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پوری نشریات سننے کی کوشش بھی کرتا ہوں، آئیے فارسی سیکھیے پروگرام سے بھی خوب استفادہ کرتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہفتے وحدت اسلامی کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے رہے ہیں، جبکہ حالات حاضر کا پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو سے بھی علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے اچھی معلومات ملتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب علی سعادتی صاحب، کرگل سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے، اور ہمیشہ کی طرح محبتیں بکھیرنے والا خط، اور باجی اس خط سے لگتا ہے کہ تمام پروگراموں کو نہایت دلچسپی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ ویسے ایک پیغام انہوں نے لکھا تھا کہ اگر میں ایک ایک پروگرام کے حوالے سے تحریر کروں تو یہ خط بہت طولانی ہو جائے گا، اس لیے میں خالی جو ہے وہ نام لکھنے پر ہی اکتفا جو ہے وہ کر رہا ہوں۔
انہوں نے ہم پر رحم کر دیا تھوڑا سا،
لیکن جو ہے وہ کیا نام ہے، بہت سے ہمارے جو دوست ہیں وہ خط و کتابت کو اس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ سامعین جو ہے وہ اپنا تبصرہ تحریر کریں خط کے اندر۔ بہرحال اچھا بھی لگتا ہے کہ جب انسان جو ہے، جب کوئی کسی پروگرام کے حوالے سے تنقید بھی کرے، جیسے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ تنقید بھی کریں، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ پسند ہے، اور اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے کوتاہیوں خامیوں کو جو ہے وہ دور کرے، اور جب سامعین دوست ایک گھرانے کے مانند ہیں، ایک کنبے کے مانند ہیں، تو ان کی جو ہے وہ رائے کا ہم حتمی طور پر احترام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب علی سعادتی صاحب آپ کا کہ نہایت ہی محبت کے ساتھ آپ نے یہ خط لکھا۔ نشریات کی آواز بھی جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے، شام کی اور رات کی آواز میں تھوڑا سا جو ہے وہ شور ہوتا ہے، بہرحال یہ اب ریڈیو کی تھوڑی سی جو ہے وہ ضرورت ہی میرے خیال سے بن گیا ہے، چونکہ جہاں پر بھی ہم سنتے ہیں ریڈیو کی آواز ہمیں ہمارے دوست ارسال کرتے ہیں، یہ ہلکا سا شور جو ہے وہ رہتا ہی ہے، چونکہ بہرحال بہت ساری فریکوینسیز جو ہے وہ رہتی ہیں جس کی بنیاد پر موبائل لیڈز ہیں، اسی طریقے سے کیبلز ہیں، الیکٹرک کے تار ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ شاید متاثر جو ہے وہ ہوتی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ ہمیں یہ خط لکھا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی ہاں سامعین، ہمارے ساتھ ہیں، کہیں نہ جائیں، بیٹھے رہیں، پروگرام کے کچھ اور حصے بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خط ہم یہاں شامل کر رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجوایا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے احسان علی نے، اور لکھتے ہیں کہ ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، پہلے خط بھی تحریر کیا کرتا تھا لیکن اب کچھ عرصے سے خط وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے، دوستوں سے آپ کا واٹس ایپ نمبر لیا ہے، اور یہ چند لائنیں تحریر کر رہا ہوں۔ ریڈیو تہران کے نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں، ہر پروگرام قابل تعریف ہے، لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں، جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں میں آپ نہایت بہترین انداز میں گفتگو جو کرتے ہیں وہ دل کو بھاتی ہے، ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہوتی ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہی ملتی ہے، انسان کو اپنی تاریخی واقعات کا علم ہونا چاہیے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ میں نہایت بہترین انداز میں کنبے میں مہر و محبت میں اضافے اور اخلاقی عنوانات سے اچھی گفتگو رہتی ہے۔ پروگرام خلقت کی رعنائیوں میں بھی ہمیں خدا سے نزدیک کرنے کے لیے اچھے مضامین سننے کو ملتے ہیں۔
جی جناب احسان علی گھمو ٹنڈو باغو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں یہ خط آپ کا ملا ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت دنوں بعد آپ نے ہمیں یاد رکھا، شکریہ آپ کا کہ پھر بھی جو ہے وہ آپ نے ہم سے رابطہ قائم کیا. بڑا اچھا لگتا ہے کہ پرانے سامعین جو ہے کوئی خط لکھیں جی. اور پرانی باتیں کریں تو ایک دل جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ
دوبارہ سے دھڑک اٹھتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پرانے سامعین اگر ہمیں شاید خط نہ لکھتے ہوں حسین بھائی, لیکن وہ ہمارے پروگرام سنتے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ایک مرتبہ شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو خط لکھنے کا ایک مثلا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سامعین میں سے 10 ہوتے ہیں کہ جو خط و کتابت رکھتے ہیں جی. کیونکہ بہرحال لکھنا لکھانا جو لوگ جو ہے نا اس سے شوقین ہوتے ہیں وہی خط و کتابت رکھتے ہیں. ہماری توقع بھی یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو ہے سامعین اگر خط لکھنے لگ جائیں تو واقعا بہت اچھا بھی ہو, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی لوگ جو ہے وہ خط لکھتے ہیں, وہی سامع خط لکھتے ہیں کہ جو لکھنے لکھانے کا جنہیں جو ہے وہ شوق ہوتا ہے.
تو اس طرح تو آڈیو پیغام بھی ہمیں ہمارے سامعین بھیجواتے ہیں.
جی ہاں بالکل ہے. بہت شکریہ جناب احسان علی صاحب آپ کا, اور پروگرام کو آپ نے پسند کیا بزم دوستاں میں. باجی ایک خط میں اپنی ذکر کیا تھا کہ آپ کی انٹری نے جو ہے وہ دھوم مچا. بہرحال یہ ہماری جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ بہن ناہید انوری جو ہے وقت نکال کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتی ہیں اور محبتیں بکھیرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و آباد رکھے. اسی طریقے سے تمام سامعین جو محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, پروگراموں کو پسند کرتے ہیں, ان کا بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو باجی وقت آ گیا ہے کہ ہم سامعین دوستوں سے اجازت چاہیں
جی.
اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں, اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ایران, ہمسایہ ممالک نے ایران سے گیس درآمد کرنے کی درخواست پیش کی ہے, افغانستان اور پاکستان نے مذاکرات بھی کیے ہیں. تہران ٹائمز, ایران کی ایٹمی صنعت ناقابل شکست, سفارتکاری کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ایران. اور روزنامہ گارڈین, پارٹی کو بچانے کے لیے کنزرویٹو ارکان لز ٹرس کی چھٹی کرنے پر گفتگو کر رہے ہیں. برطانیہ کے معاشی حالات بدتر ہو رہے ہیں. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جوان, علیحدگی پسند دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری رہے گی. عراق کے کردستان میں امریکی اڈوں پر ہماری گہری نظر ہے, چیف آف اسٹاف جنرل باقری. روزنامہ جوان اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے ایران کی شمال مغربی سرحدوں کے پار دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دہشت گرد گروہوں کو امریکہ نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان علاقوں میں بسایا, اور اب واشنگٹن کی مدد سے ہی یہ مراکز ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت عراق کے شمالی علاقوں میں 1200 فوجی ٹھکانے ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں. غاصب اسرائیلی بھی انہی اڈوں میں سے دہشت گردوں کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں ٹریننگ دے کر ایران میں دہشت گردی اور قتل کے لیے آمادہ کرتے ہیں. روزنامہ رائے الیوم, کیا تیسری انتفاضہ شروع ہو رہی ہے؟ رائے الیوم اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ 22 سالہ ادے التمیمی نے صہیونی فوج کی بنیادوں کو عملی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے.
ایک سیونی فوجی کو ہلاک کرنے اور متعدد کو زخمی کرنے کے بعد سیونی فوج ان کا ابھی تک پتہ نہیں لگا سکی ہے۔ ایک بہت ہی مہنگا آپریشن اسے ڈھونڈنے یا قتل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ سیہونی حلقوں میں سن 2002 جیسی دفاعی شیلڈ نام کی کارروائی کی درخواست کی جا رہی ہے، جس کے تحت غرب اردن کے تمام علاقوں میں سیہونی فوج تعینات کر دی گئی تھی اور فلسطینیوں کو کچلا گیا تھا، لیکن سیہونی ماہرین ایسی کسی کارروائی کے مخالف نظر آ رہے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان: بائیڈن نے پاکستانیوں کو دنیا کی خطرناک قوموں میں سے ایک قرار دیا۔ نوائے وقت: جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، عمران خان۔ اور روزنامہ منصف: حکومت نے عالمی غذائی قلت کی فہرست کو مسترد کر دیا، جس میں ہندوستان کو 107 نمبر پر رکھا گیا تھا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جنگ: وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کو مسترد کر دیا۔ جنگ اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن سے منسوب جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان کو حقائق کے برعکس اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ دہائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عدم پھیلاؤ، سلامتی و تحفظ پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA سمیت عالمی معیارات کے اپنے پختہ عہد کو پورا کیا ہے۔ روزنامہ سیاست: زندگی میں دوبارہ بی جے پی سے اتحاد نہیں کروں گا، نتیش کمار۔ روزنامہ سیاست نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے جمعے کو زور دے کر کہا کہ وہ پوری زندگی بی جے پی کے ساتھ دوبارہ اتحاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے موجودہ لیڈر صرف باتیں کر رہے ہیں اور کام کرنے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مرکز میں وزیر بنا تو میں نے جوشی جی سے اسے تسلیم کرنے کی درخواست کی۔ وہ لیڈر عام لوگوں کے لیے سوچتے تھے، جبکہ آج کی بی جے پی کے لیڈر صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ مہر نیوز: عراق کے کردستان میں مسلح دہشت گردوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کریں گے، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ ارنا نیوز: ایرانی کار کی پروڈکشن لائن آرمینیا میں تیار ہوگی، نائب وزیر صنعت۔ اور فارس نیوز: تہران کی ایوین جیل کے کپڑوں کے ورکشاپ میں آگ بجھا دی گئی، مالی مسائل کے قیدیوں اور چوروں کے بیچ جھگڑے پر قابو پا لیا گیا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارے نور۔ اور منارے نور پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔
سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13 سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادیم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد،
کتابش،
جی اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من۔
کتاب تن،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتاب تن۔
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان۔ سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ۔
عکس،
عکس، فوٹو۔
کیف،
کیف، پرس۔
قلم،
قلم۔
مداد،
مداد، پینسل۔
دفتر،
دفتر، کاپی۔
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور۔
اتاق،
اتاق، کمرہ۔
صندلی،
صندلی، کرسی۔
کفش،
کفش یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ۔
عکستان،
تمہارے فوٹو۔
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامعین، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است.
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است.
آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
ان کا کمرہ چھوٹا ہے. سامعین آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. جی
گزرنامه من سیاسی است.
گزرنامه من سیاسی است یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است.
عکستان بزرگ است یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
اتاقشان کوچک است یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
منارہ نور.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے. سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ کو بیان کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ تمام ادیان الہی اور غیر الہی ادیان موت کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر موت کے بعد زندگی اور حشر میں حساب و کتاب اور اعمال کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں. دین مبین اسلام کی تعلیمات اور آیات قرآن کریم میں بھی متعدد مرتبہ موت اور قیامت کا ذکر ہوا ہے، اور آخرت میں حیات کے پہلوؤں اور موت کی گزرگاہ سے عبور کو بیان کیا گیا ہے. سامعین اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ دین مبین اسلام کے بعض دیگر پہلوؤں سے موت کے تعلق سے عرائض پیش کریں، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے اس کو واضح کریں. سمیع فارسی زبان میں لفظ موت عربی زبان کے کلمہ فوت کا معادل ہے. فوت کے معنی کسی شے سے طاقت و توانائی کا چھن جانا ہے. موت کا لفظ کبھی بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی روح کے لیے. جب موت کا لفظ بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن سے
ہر قسم کی جنبش و حرکت ختم ہو چکی ہے، جبکہ اگر موت کو روح سے نسبت دیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ روح نے اپنے جسمانی وسیلے کو جس میں وہ موجود تھی اسے کھو دیا ہے، اور در حقیقت اس کے لیے موت درکار نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس لیے موت کا لفظ انسان کے لیے اس معنی میں ہے کہ بدن روح کے لیے ایک وسیلے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ قرآن آیات اور روایات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ ہے کہ فرشتے تمام انسانوں کی جان یکساں نہیں لیتے، بلکہ بعض کی جان احترام اور آسانی کے ساتھ اور بعض دیگر کی سختی اور اذیت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آسان موت یا جان کا آسانی سے بدن سے قبض کر لینا خداوند عالم کا اپنے صالح اور مومن بندوں پر ایک لطف خاص ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کی موت ایک خوشبودار پھول سونگھنے کے مانند ہے، موت آتے ہی اس کے تمام رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سمن اسلام کے نقطہ نظر سے راہ خدا میں موت یعنی شہادت بہترین اور افتخار آمیز موت کی ایک قسم ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ قرآن کی نظر میں موت کے وقت تمام مادی حجابات انسان کی آنکھوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آدمی دوسری دنیا میں اپنی سرنوشت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خدا کے نیک اور صالح بندے موت کا استقبال کرتے ہیں، لیکن گنہگار افراد اپنے کاموں اور بد اعمالیوں سے سخت پشیمان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ توبہ کر لیں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ قرآنی آیات کی روح سے ان افراد کی توبہ اور پشیمانی قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آن پہنچے تو اس وقت کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح گنہگاروں کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جاتے اور اعمال صالح انجام دیتے، لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ خدا کریم قرآن میں نقل فرما رہا ہے کہ فرعون نے دریا میں غرق ہوتے وقت توبہ کی اور اظہار ایمان کیا، لیکن خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ سامعین، اسلامی تعلیمات کی روح سے ہر شے من جملہ تمام انسانوں کی جانوں کا حقیقی خالق و مالک خدا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے اختیار میں قرار دی گئی ہے وہ اس کے پاس ایک امانت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اسی سبب سے پیشوایان دین اور بزرگان دین اپنے عزیزوں کے مر جانے پر بے تاب و بے قرار نہیں ہوتے تھے، اور مصیبتوں کے مقابلے میں صابر و شاکر تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تعلیم دیتے اور ان کو حزن و مصیبت کے وقت میں صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعزیتی پیغام میں اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل سے، کہ جو اپنے فرزند کی موت کے غم میں بے قرار اور بے تاب تھے، فرمایا کہ مجھے تمہارے فرزند کے انتقال کے سبب، کہ جس کی موت کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، تمہاری بے تابی کی خبر پہنچی ہے۔ یقیناً تمہارا بیٹا خداوند عالم کی جانب سے ایک تحفہ اور امانت تمہارے پاس تھی، اس نے اس سے کچھ مدت تک تمہیں بہرہ مند کیا، اور ایک دن کہ جو اس امانت کو واپس لینے کا تھا، اس دن اسے واپس لے لیا۔ جان لو کہ ہم سب خدا کی جانب سے آئے ہیں، اور اسی جانب ہم سب کی بازگشت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملوں سے معاذ کے قلب کو تسکین فراہم کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس امر پر ایمان راسخ کے ساتھ کہ تمام انسانوں کی بازگشت خداوند عالم کی جانب ہے، اپنے صالح فرزند حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر پر دوسروں کے لیے حلم و صبر کی ایک مثال قائم کی۔ نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی ساتھی حجت الاسلام دعائی حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر ملنے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بیٹے مرحوم حاج آغا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے غم میں ایک آنسو بھی بہایا ہو۔ آپ نے اپنے فرزند کی خبر شہادت سننے کے بعد کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر فرمایا، مصطفیٰ اسلام کے مستقبل کی امید تھے جسے ہم نے کھو دیا ہے۔ اس طرح جب آپ پہلی مرتبہ اپنے فرزند کی قبر پر حاضر ہوئے تو ایک پہاڑ کی مانند تھے، اور اس موقع پر بھی آپ نے انتہائی صبر سے کام لیا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ گریہ و زاری کر رہے تھے اور نالہ و فریاد کر رہے تھے۔ آپ روتے پیٹتے لوگوں کے درمیان سے اس جگہ گئے جہاں آپ کے فرزند کی قبر تھی، اور پوری متانت کے ساتھ سوال فرمایا، مصطفیٰ کی قبر کون سی ہے؟ آپ ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فاتحہ پڑھا، اور ایک عام سی حالت میں گھر واپس لوٹ گئے۔ سامعین، اگرچہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز و خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے کی موت پر صبر و ہمت سے کام لیتے تھے، تاہم اولیاء الہی خاص طور پر شہادت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کے غم میں بہت رقیق القلب تھے، اور ان بزرگواروں کی مختصر مصیبت پر بھی بہت زیادہ گریہ فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی صبر کا مشاہدہ کیا تھا، جب انہوں نے کربلا والوں کی مصیبت میں آپ کے گریہ و زاری کو دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم حاج عیسیٰ جعفری اس سلسلے میں کہتے ہیں، اپنے عزیز فرزند کی شہادت کی خبر سننے کے بعد استقامت و پائیداری کا مظہر انسان مصائب امام حسین علیہ السلام پر بہت گریا کرتا تھا اور ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آغا کوثری جب مصائب سید الشہداء علیہ السلام پڑھتے تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ جب وہ مصائب پڑھنا شروع کرتے تھے امام زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ آغا کوثری بھی آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رد عمل اور مصیبت کربلا پر آپ کے بہت زیادہ گریا وزاری کرنے کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں، آغا مصطفیٰ کی شہادت کے واقعے پر جب امام گریا نہیں کر رہے تھے اور گویا غم پی رہے تھے تو اس وقت امام کے چاہنے والوں نے امام کی تسلی اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک روزہ خواہ یا مصیبت پڑنے والے کو لایا جائے۔ چنانچہ روزہ خواہ، مرثیہ خواہ، آغا مصطفیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا امام خمینی نے گریا نہیں کیا، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام شروع کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گریا و زاری شروع کر دی۔ عزیز سامعین، اب اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و عرفانی شخصیت کے بعض دیگر پہلوؤں کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔